أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام الحسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لاهق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. درود پڑھیے محمد وآل محمد. سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی یہ حدیث نورانی، سرنامہ کلام قرار دیا اس کو، لوگ عبید دنیا ہیں، الناس و عبید الدنیا، لوگ بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن دنیا کے غلام ہیں، اللہ کے غلام نہیں ہیں. اور دین فقط ان کی زبانوں پر ہے، والدین لائق علی السنتہم، اس وقت تک دین ان کی زبانوں پر ہے جب تک دین ان کی معیشت فراہم کرتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنی معیشت کی بنیاد دین کے اوپر بنائی ہوئی ہے. یحوطونہ ما درت معائشہم، جب تک دین ان کی معیشت فراہم کرتا ہے یہ دین کے بات کرتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْوَلَا قَلَّ الدَّيَانُونَ، اور جب آزمائے جاتے ہیں، بلا میں ڈالے جاتے ہیں، امتحان ان کا کیا جاتا ہے، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے چونکہ اس قسم کی دینداری کو نزدیک سے محسوس کیا اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی مبارک میں، امام علیہ السلام کو اس قسم کے دینداروں سے زیادہ واسطہ پڑا کہ جن کی زبانوں پر دین تھا لیکن تھے عبید دنیا، بندگان دنیا. بندہ دنیا جب دین اپنا لے وہ بے دین سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. بے دین یعنی کافر یا مشرک یا ملحد، جس کی نہ زبان پر دین ہے نہ دل میں دین ہے، اس سے زیادہ خطرناک یہ انسان بن جاتا ہے جو عبد دنیا ہو اور دین اس کی زبان پر ہو، فقط معیشت کی خاطر دین اس میں اپنایا ہوا ہو. خطرناک ترین دینداری اور بدترین دینداری یہ ہے کہ انسان معیشت کی خاطر دین اپنا لے. اس زمانے سے یہ حدیث منقول ہو، اور آج اگر دیکھیں دینداری کی صورت اور پھر بیچ میں گزرنے والی ساری تاریخ، اس جملے کی حقانیت معلوم ہو جاتی ہے. اس کے لیے کچھ زیادہ دلائل اور شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عرض کیا تھا کہ انسان اگر غور کرے، نگاہ کرے اور محاسبہ کرے، اور محاسبے کا عمل بھی عرض کیا تھا کہ دوسروں سے شروع نہیں کرنا. سب سے غلط محاسبہ وہ ہے جو ہم دوسروں کا کرتے ہیں، بہترین محاسبہ وہ ہے جو اپنے گریبان سے شروع ہو، اپنے آپ سے شروع ہو. ہر وہ محاسبہ غلط ہے جو دوسروں سے شروع کرتے ہیں. اپنے آپ سے شروع کریں، پھر یہ دیکھیں کہ یہ دینداری کون سی ہے، چونکہ دین تو ہماری زبانوں پر بھی ہے. آیا یہ دین فقط معیشت کے لیے ہے یا نہ، یہ دین ذرا معیشت سے بڑھ کر اور زبان سے بڑھ کر آگے بھی ہے. زبانی اور لفظی دین سے دنیا تو آباد کی جا سکتی ہے، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن دین کا اثر جو خداوند تبارک و تعالی نے بیان کیا اور مقرر فرمایا ہے وہ نہیں حاصل ہوتا. دین کا اثر وہ کردار ہے. دین زبانوں کے لیے نہیں آیا، کتابوں کے لیے نہیں آیا، دین ممبروں اور تقریروں کے لیے نہیں آیا، دین فقط شعروں کے لیے اور نثر و نظم کے لیے نہیں آیا. دین در حقیقت ایک خاص مقام کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب تک اس مقام تک پہنچ نہ جائے دین غریب ہے، دین اجنبی ہے. جو دین زبانوں پہ ہو اور کردار میں نہ ہو وہ دین دین نہیں ہے, اور وہ انسان دیندار نہیں کہلا سکتا جس کی فقط زبان پر دین ہو اور کردار میں دین نہ ہو. چونکہ اس دینداری سے سید الشہداء کو پالا پڑا اور ان دینداروں سے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا, اور اس قسم کی دینداری نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا سید الشہداء علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک, جو زبانی دیندار تھے لیکن عبید دنیا. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں گزشتہ سال کہ کربلا میں تین طبقات موجود تھے, یا تین سے زیادہ بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن موٹے تین طبقات تھے. ایک کوفی طبقہ, اور ایک وہ قاتلین شہداء کربلا یعنی عمر سعد اور اس کا لشکر لعنت اللہ علیہم, اور ایک شہداء کربلا جو رکاب امام علیہ السلام میں آئے, لڑے اور شہید ہوئے. یہ تین موٹے طبقات. ان تینوں طبقات کی الگ الگ خصوصیات ہیں. کچھ عرصہ قبل, جیسے گزشتہ سال آپ کی خدمت میں یہاں پر جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے اس خطبہ نورانی کی روشنی میں طبقہ کوفیت کی صفات بیان کی کہ کوفی طبقہ کیسے ہوتا ہے, کسی اور مناسبت سے یہ گفتگو بھی ہوئی تھی کہ وہ طبقہ جو قاتلین کربلا شمار ہوتے ہیں, ظالمین کربلا, یہ کس طرح سے یہ طبقہ وجود میں آیا, یعنی عمر سعد جیسے لوگ, خولی جیسے لوگ, شمر جیسے لوگ, یہ کس وجہ سے اس حد تک آ گئے کہ اپنے امام کو انہوں نے شہید کر دیا, نواسۂ رسول کو شہید کر دیا, بہترین مخلوق روئے زمین پر انہوں نے چن کے اس کو شہید کر دیا. وہ کب ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جو پیدائش میں تو ایسے نہیں تھا, شقی کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یہ جو فطرت میں پیدا ہوا تھا اس کی فطرت میں اتنا بگاڑ آیا, اتنا منحرف اور اتنا گمراہ ہوا, اتنا پلید اور اتنا ناپاک ہو گیا یہ کہ اس نے اپنے ہاتھ سے آ کر نواسا رسول کو شہید کیا, اور ان پاکیزہ ترین افراد کو انہوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا, ان بیویوں پر ظلم ڈھایا. ایک انسان کیسے یہاں تک اتنا آگے آ جاتا ہے, یہ موضوع جو راہبر معظم و ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنی دامت ذل العالی نے اپنے خطبے میں دو سال پہلے اس کو بیان کیا, اور اہل ممبر و اہل سخن سے کہا کہ اس موضوع کو بیان کریں. وہ ایک طالب علم کے طور پر اور اطاعت امر راہبر کے طور پر اس موضوع کو بعض مجالس میں عرض کیا, بیان کیا مومنین کی خدمت میں. عنوان اس کا قرار دیا تھا عاشورہ کی عبرتیں, کربلا کی عبرتیں. چونکہ ہم کربلا کو صرف ایک پہلو سے دیکھتے ہیں, عاشورہ کو ایک پہلو سے دیکھتے ہیں, اور بار بار اسی پہلو سے دیکھتے ہیں, اور وہ فقط مظلومیت و مصائب کا پہلو ہے. کربلا میں ہمیں مصائب و مظلومیت کے علاوہ دوسرا کوئی پہلو نظر نہیں آتا یا دکھایا نہیں جاتا, حالانکہ کربلا ایک بحر ہے, ایک سمندر ہے, اور اس کے کئی ساحل ہیں. ہر ساحل سے جانے سے ایک نیا منظر سامنے آتا ہے, ہر طرف سے جانے سے ایک نئی شے سامنے آتی ہے. یہ کہ عبرتیں کربلا کی کیا ہیں, عاشورہ کی عبرتیں کیا ہیں, عاشورہ سے انسان عبرت حاصل کرے, کیا عبرت حاصل کرے, ان افراد کو ایک ایک مطالعہ کرے, دیکھے کہ یہ کس طرح سے عمر سعد کیوں اتنا شقی بن گیا, کس چیز نے اس کو اتنا شقی بنا دیا, شمر کو کس چیز نے شمر بنا دیا, اتنا ظالم اور اتنا شقی کس چیز نے بنا دیا. نظریہ تقدیر درست نہیں ہے کہ شمر کی تقدیر میں شمر ہونا لکھا تھا, عمر سعد کی تقدیر میں عمر سعد ہونا لکھا تھا, لہذا اس کو عمر سعد بننا تھا, نہ ایک صفات ہیں، کوئی کردار ہے خاص جو کسی بھی انسان کو عمر سعد بنا سکتا ہے. فرق نہیں پڑتا وہ عمر سعد 60 ہجری کا عمر سعد ہو یا 1400 سال بعد کا عمر سعد ہو. ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے خاندان کا آدمی تھا، معمولی خاندان کا بھی نہیں تھا، یعنی ان میں سے ہر ایک معمولی آدمی نہیں تھا. بعض ان میں سے خاندانی ان کا اگر جائزہ لیا جائے، بڑے بڑے خاندانوں سے ان کا تعلق تھا، بڑی بڑی شخصیات کی اولاد اور بڑے بڑے صحابہ ان کی نسل میں موجود تھے. کہ کیسے ہوا کہ عمر سعد جیسا ایک انسان اس حد تک گرتا ہے، پست ہو جاتا ہے، رذل و حقیر اور گھٹیا ہو جاتا ہے کہ آ کر حکم دیتا ہے، بلکہ کربلا میں سب کو شاہد قرار دے کے کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں اہل بیت کی، تو سب کو گواہ قرار دیا اس نے کہ عبیداللہ جب پوچھے کہ اس لڑائی کیسے شروع ہوئی، سب گواہی دینا کہ عمر سعد نے سب سے پہلا تیر پھینکا. وہ کیسے ایک انسان عمر سعد بن جاتا ہے؟ یوں نہیں کہ فقط تاریخ میں ایک عمر سعد ہے اور ماں کے پیٹ سے ہی عمر سعد پیدا ہوا تھا. کچھ چیزیں ہیں ایسی جو کسی بھی انسان کو عمر سعد بنا دیتی ہیں، کسی بھی انسان کو. اگر کسی میں آ جائیں یہ صفات، ان صفات میں سے یہ پہلی صفت جو سید الشہداء نے اس حدیث نورانی میں بیان فرمائی، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. دنیا پرستی در حقیقت وہ صفت ہے جو مومن ترین، متقی ترین انسان کو بھی عمر سعد بنا سکتی ہے. دنیا میں اتنی صلاحیت موجود ہے، دنیا میں اتنی طاقت موجود ہے، کسی بھی انسان کو. عمر سعد کی اگر تاریخ دیکھیں، عمر سعد آج کے معمولی آدمی نہیں تھا. عبیداللہ ویسے وجود نہیں کہ وہ جلاد تھا، جلاد نہیں تھا، جلاد اور بڑے تھے. اور کتنے ایسے لوگ تھے جو مفت میں یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو رضاکارانہ طور پر انجام دیتے ہیں خدمات. ابھی مثلا یزید زمانہ، اس کے لیے بہت سارے مسلم حکمران رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، مفت میں خدمات انجام دیتے ہیں. ان سے چاہتا بھی نہیں ہے کچھ بھی، مانگتا بھی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن وہ ویسے ہی طبق اخلاص میں سب کچھ رکھ کے اس کے سامنے دو زانو ہیں کہ ہم سے کچھ قبول کیجئے، ہم سے بھی کچھ لے لیجئے. دنیا پرستی اور دنیا طلبی وہ بلا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی مقام پر اس میں مبتلا ہو جائے، عمر سعد سے بھی نیچے گر سکتا ہے. یہ عالم تھا، عالم دین، معمولی آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا، ماہر علوم، ماہر فنون، ایک محترم شخصیت اپنے علاقے میں، اپنے وقت کی. اس کا شمار بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا، بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ میں جب وصیت کے لیے عبیداللہ سے کہا کہ مجھے کوئی وصی چاہیے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس وقت پورے کوفہ میں سب سے پہلا شخص جو آگے بڑھا کہا کہ میں حاضر آپ کی وصیت سننے کے لیے، یہی عمر سعد تھا. اس نے کہا مجھے وصیت کیجیے، میں آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں. خاندانی لحاظ سے بہت بڑی جنگجو، بڑے سردار اسلام کا بیٹا، جس نے کئی جنگیں لڑی، کئی جنگیں فتح کیں، اتنا نامآور انسان اس نے سنا، اور بہت مہنگے داموں. عبیداللہ کے پاس مفت میں یہ کام کرنے والے موجود تھے. انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام تو کیا ہم پوری نسل سادات کو مٹانے کے لیے تیار ہیں مفت میں، صرف تم یہ یزید تک پہنچا دینا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے صرف اتنی قیمت چاہیے ہوتی ہے اپنے عمل کی کہ ہمیں یہ بتا دینا کہ یہ ہم نے کیا ہے یہ کام، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن عمر سعد سے جب کہا اس نے کہ آپ یہ کام کریں، عمر سعد کو جب پیشکش کی، دیندار آدمی، متدین آدمی، عالم آدمی، ایک بڑے خاندان کا انسان، لیکن ایک کمزوری تھی اس کے اندر. وہ کیا کمزوری تھی؟ اقتدار کا بھوکا تھا، مقام چاہیے تھا اس کو، رے کی حکومت پہ اس کی نظریں جمی ہوئی تھی. کہ اگر یہ رے کی حکومت مجھے مل جائے، یہ اس کی خواہش تھی. رے کی حکومت کی قیمت قتل حسین قرار دی گئی. تو ٹھیک ہے، آپ کو رے کی حکومت دیتے ہیں، آپ یہ کام کر دو. فوراً بوکھلا گیا، انکار کر دیا اس نے، کام اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام ہرگز نہیں کروں گا یہ کام. لیکن گھر میں جا کے سوچتا رہا اس پیشکش پر. بس اوقات ہوتا ہے جذبات میں انسان سے نہ نکل جاتی ہے، لیکن بعد میں جا کر غور کیا، فکر کیا اس نے، اور اس کو بہت اچھی لگی یہ پیشکش، تذبذب میں پڑ گیا. کچھ لوگوں سے اس نے مشورہ کیا باہر کے، چونکہ عبدی دنیا تھا، دیندار تھا لیکن عبدی دنیا تھا، دنیا کا بندہ تھا، یہ دنیا پرستی. اب رے کی حکومت کی شکل میں ہو، کسی عہدے کی صورت میں ہو، کسی منصب کی صورت میں ہو، کسی مقام کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، کسی تعلقات کی صورت میں ہو، بالآخر دنیا دنیا ہے. یہاں پر ہے اذا محسو بالبلا قل الدیانون. اسی کوفہ کے اندر رے کی حکومت کا وعدہ، صرف دی نہیں کسی نے بھی اس کو رے کی حکومت، فقط وعدہ دیا تھا اس کو کہ آپ کو رے کا سربراہ بنا دیں گے، حکمران بنا دیں گے. یہ قتل حسین پر آمادہ ہو گیا اور کروایا اس نے آ کر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اسی کوفہ کے اندر، اسی عراق کے اندر، اگر عراق کے ایک خطے اور ایک علاقے کی ریاست کسی کو پیشکش کی جائے اور کہا جائے کہ سید الشہداء جیسا بھی نہیں، بلکہ آج ایک خیانت کرنی ہے تجھے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، امت کے ساتھ، عمر سعد جیسے لوگ کم نہیں ہیں. عمر سعد بننا مشکل نہیں ہے دنیا پرست کے لیے، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، لیکن اگر دنیا کی حوث اس کے دل میں تھوڑی سی بھی موجود ہے، وہ سب کچھ بالائے طاقت رکھ کر حاضر ہو جاتا ہے قتل نواسائے رسول پر. یہ عبرت ہے، عاشورہ سے یہ ایک عبرت ہے. اس طرح سے ایک ایک کردار کو الگ الگ رکھ کے پڑھیں، شمر کیسے شمر بنا، خولی کیسے بن گیا. یہی لوگ جنہوں نے خطوط لکھے امام علیہ السلام کو، اور الاجل الاجل ان خطوط میں لکھا کہ آپ جلدی آئیے، ہم تیار ہیں. یہ عبیداللہ کے آنے سے اور تھوڑی سی لالچ سے اس قدر بہکے گمراہ ہوئے کہ قتل امام پر آمادہ ہو گئے، اور آ کر وہی کام کر دیا انہوں نے صرف وعدوں کے اوپر. یہ عبرتیں ہیں کربلا کی. یہ کردار الناس و عبید الدنیا، عبید دنیا سے سب کچھ کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا اتنی پست و دنی اور گھٹیا ہے. دنیا پست ہے، اور دنیا کا خواہاں جب تک دنیا سے پستر نہ ہو جائے دنیا طلب نہیں کر سکتا. وہ دنیا کی حوث اسی کے دل میں پیدا ہو چکی ہے تو دنیا سے بھی زیادہ پستر ہو. دنیا یعنی پستی، دنیا سے مراد زندگی نہیں ہے. زندگی اور چیز ہے، دنیا اور چیز ہے. زندگی ترک نہیں کرنی، زندگی سے بیزار نہیں ہونا، دنیا سے بیزار ہونا ہے. دنیا اتنی پست چیز ہے، اتنی دنی اور اتنی گھٹیا چیز ہے. نہج البلاغہ میں تو تعبیریں دنیا کے بارے میں ہیں، وہ اگر غور فرمائیں، دنیا یعنی کوہڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیاں، یہ دنیا ہے. مردار خور کے دانتوں میں مردار کے پھنسے ہوئے اجزاء، یہ دنیا ہے. بکری کے ناک سے نکلنے والی غلاظت، یہ دنیا ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر میں یہ دنیا ہے. اس دنیا کا عاشق اور اس دنیا کا محب اور اس دنیا کا طالب جب تک اس سے بھی زیادہ پستر نہ ہو جائے وہ دنیا کا طالب نہیں ہو سکتا. دنیا سے برتر کبھی دنیا نہیں طلب کر سکتا، چونکہ طالب اور مطلوب میں ایک نسبت پائی جاتی ہے کہ مطلوب ہمیشہ طالب سے بڑا ہونا چاہیے، مطلوب طالب سے برتر ہونا چاہیے. طلب کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمیشہ مطلوب طالب سے برتر ہونا چاہیے. اگر ہم طالب دنیا بنے اور دنیا ہماری مطلوب، ہم محب دنیا بنے اور دنیا ہماری محبوب، تو قانون طالب و مطلوب یہ کہتا ہے کہ مطلوب برتر ہونا چاہیے، طالب کمتر ہونا چاہیے. تو جو طالب دنیا بنے گا وہ یقیناً جب تک دنیا سے کمتر نہیں ہوگا دنیا کا طالب نہیں ہو سکتا. اب دنیا تو یہ ہے جو امیر المومنین نے بیان فرما دی، کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیاں. اب جب تک کوئی اس سے بھی پستر نہ بن جائے وہ طالب دنیا نہیں ہو سکتا، اور جو اتنا گر جائے، اتنا نیچے آ جائے، اس سے ہر کام ممکن ہے. بس کربلا کے مارکے میں یہ افراد جو شریک ہوئے، قاتلین کربلا لعنت اللہ علیہم، کس چیز نے ان کو کربلا میں پہنچا دیا قاتل بنا کر؟ یہ بھی دوسروں کی طرح مسلمان تھے، یہ بھی دوسروں کی طرح ایک شخصیت تھے، یہ بھی دوسروں کی طرح دیندار تھے، یہ بھی بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زبانوں پر بھی دین تھا، انہوں نے بھی خطوط لکھے مکہ میں سید الشہداء کو کہ آپ آ جائیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن دنیا ایسی چیز ہے جو ایک امام کے محب کو امام کا قاتل بنا دیتی ہے. اگر انہیں امام سے محبت نہ ہوتی کبھی خط نہ لکھتے، اگر امام سے رابطہ نہ ہوتا کبھی خط نہ لکھتے. خط لکھنا علامت ہے کہ انہیں محبت تھی، شناخت تھی، لیکن حب دنیا بھی ان کے دل میں تھی. حب دنیا کچھ بھی کروا سکتی ہے. اور پھر تاریخ بھری ہوئی ہے عمر سعد کی تاریخوں سے، کے کرداروں سے. جب بھی کوئی ظلم و جنایت و ستم ہوا ہے در حقیقت دنیا پرستوں کی وجہ سے ہوا ہے. دنیا پرستوں کی کمی نہیں ہے جن کی زبانوں پر دین ہے. الدین لائق علی السنتہم، فقط زبان پر ہے دین ان کے، لیکن جب عمل میں دیکھو ان کو، دنیا کی پیشکش ان کو کرو، سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں. دین بیچنے کے لیے تیار ہیں، ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہیں، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں، وطن بیچنے کے لیے تیار ہیں، قوم و ملت بیچنے کے لیے تیار ہیں. فقط دنیا ان کے سامنے رکھو، صرف جھلک دکھاؤ ان کو دنیا کی. جو خریدنا ہے ان سے خرید لو، جس کو مروانا ہے مروا لو، جس کو قتل کروانا ہے کروا لو، جس کو نابود کروانا ہے کروا دو. عمر سعد ایک علمی شخصیت، اس علمی شخصیت نے آ کر وہ جنایت کی کہ تاریخ دوبارہ دکھا نہیں سکتی اتنی بڑی جنایت. کوئی کسی بھی لباس میں ہو، کسی بھی حلیے میں ہو، جب حب دنیا اس کے اندر آ جائے، مخصوصاً جب پڑھا لکھا بھی ہو، مخصوصاً جب عالم بھی ہو، مخصوصاً جب ہنر بھی ہو گئی اس کے پاس، اگر اس کے اندر دنیا آ جائے. عبیداللہ نے رے کی حکومت دے کر عمر سعد کو راضی کیا، اسی کام پر جو دوسرے مفت کرنے کے لیے تیار تھے. کیوں کیوں اتنا کام کیا اس نے کہ وہ کام جو مفت میں ہوتا تھا وہ مہنگے داموں کروائے. یہاں بھی ہے نا، کوئی آدمی آ کر مفت میں یہاں خدمت کرنا چاہتا ہے سینٹر میں، لیکن آپ اس کو کہیں نہیں ہم، ایک آدمی آتا مفت میں کہتا میں آپ کو مفت میں مجلس پڑھ کے دیتا ہوں. ہیں ایسے، ایک جگہ ذکر بھی میں نے کیا، وہ مومنین نے نعرہ بھی لگایا نیچے سے، یہاں آپ نہیں لگائیے گا، میں پہلے کہہ رہا ہوں. ایسے بھی خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، کہ جو مفت بھی پڑھتے ہیں بلکہ پورے مجلس کا تبرک بھی دیتے ہیں اپنی جیب سے، اور اگر کوئی اور ذاکر خطیب بلانا ہے ان کی مرضی کا، اس کی فیس بھی دیتے ہیں. یہ ایک جگہ پڑھا، مومنین بہت خوش ہوئے، نعرہ لگایا انہوں نے. وہی کام جو دوسرے خرچہ کر کے کرتے ہیں، کہ مفت میں، نہ صرف مفت میں بلکہ اپنے پلے سے بھی دینے کے لیے تیار ہے. ایسے پیش نماز امام جماعت یا امام جمعہ، جنہوں نے کہا کہ اگر ہمیں امام جمعہ رکھو ہم آپ کے سینٹر کا پورا خرچہ بھی برداشت کریں گے، سب بل بھی آپ کے ہم پے کریں گے، اور جتنی نظر نیاز ہوتی ہے وہ بھی ہم دیں گے، صرف ہمیں موقع دو محراب میں ہم آ کے کھڑے ہو جائیں. لیکن آپ نہ، آپ ایک ایسے آدمی کو رکھتے ہیں پھر بھی جو چمچے کے اپنی جیب سے جس کو دینا پڑے. بعض اوقات مفت کرنے والے مفت حاضر ہیں رضاکارانہ طور پر کریں، لیکن نہ، رضاکاروں سے کام نہیں چاہیے، یہ کام پیسے دے کے کروایا جاتا ہے. عمر سعد نے جو کام کیا وہ رضاکار کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن عبیداللہ نے رضاکاروں سے نہیں لیا یہ کام, کیونکہ چاپلوس ہوتے ہیں ایسے جو مفت میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہوتے ہیں, ہر جگہ پر ہوتے ہیں, مفت میں جا کر رپورٹ مخبری کرنے کے لیے, رپورٹ دینے کے لیے. بس یہیں پر اسی ملک میں, اسی مملکت شہر میں بہت سارے ہوں گے جو رضاکارانہ طور پر بتاتے ہوں گے جا کر کے یہاں سینٹر میں کیا ہو رہا ہے, کون آتا ہے, کون پڑھتا ہے, کیا کہتا ہے, کیا نہیں ہوتا. وہ اب ان کو ایک جاسوس رکھنے کے لیے یہاں پیسے دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہی رضاکار خود کام کر رہا ہے. لیکن بعض اوقات نا رضاکارانہ کام یا وہ رضاکار اتنی اہمیت نہیں ہوتی اس کی کہ اس سے یہ کام لیا جائے, چونکہ بعد میں اس ننگ کو, اس گند کو دھونا بھی ہے, صرف کام کروانا مقصود نہیں ہے. یوں نہیں کہ فقط نواسۂ نبی کو قتل کروانا مقصود ہے, بلکہ بعد میں اس کو چھپانا بھی ہے, بعد میں اس پر پردہ بھی ڈالنا ہے. رضاکارانہ کام ہو تو جاتا ہے لیکن اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. لہذا ایک ایسی شخصیت یہ کام کرے کہ کام بھی ہو جائے اور بعد میں اس پر پردہ بھی پڑ جائے. معمولی آدمی کرے اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا, اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی, اس کا جواز نہیں ثابت کیا جا سکتا. لیکن جب ایک فوق العادہ شخصیت, غیر معمولی شخصیت یہ کام کرے, جب کوئی عالمانہ لباس میں یہ کام کرے, جب کوئی بڑے عنوان اور منصب کے ساتھ یہ کام کرے, اگرچہ اس کی قیمت تو لگے گی, مہنگا تو ہوگا, لیکن بعد میں اس کو چھپایا جا سکتا ہے, اس پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے. اس وجہ سے چن کے فلاح سے یہ کام لینا ہے ہم نے, فقط کام کروانا مقصود نہیں ہے, بعد میں پردہ بھی ڈالنا ہے اس پر. جن کاموں کو بعد میں چھپانا ہے, پردہ ڈالنا ہے, ان کی قیمت بھی دی جاتی ہے. مفت میں وہ مہنگے پڑتے ہیں کیونکہ رسوا ہوتے ہیں. مفت میں انجام دے کر وہ جو کچھ گند و ننگ ہوتا ہے وہ سب سامنے آ جاتا ہے. اس وجہ سے عبیداللہ نے ہوشیاری دکھائی, چالاکی دکھائی کہ اگر عمر سعد آ جائے, اس لشکر کا سالار بن جائے, وہ بہت ساری چیزوں پر پردہ پڑ جائے گا. عمر سعد غیر معمولی شخصیت تھی, لیکن وہی کام رضاکارانہ طور پر دوسرے کرنے کے لیے تیار تھے. شمر مفت میں کرنے کے لیے تیار تھا بغیر کسی حکومت کے, لیکن عمر سعد کو اس نے سالار بنایا. اس وجہ سے کہ شمر اور عمر سعد میں بڑا فرق تھا. عمر سعد جو کام کرتا لوگوں کی نظروں میں کچھ اور معنی ہوتا اس کا, شمر جو کام کرتا اس کے لوگوں کی نظروں میں کچھ اور معنی ہوتا. ایک عام آدمی جو آ کر ممبر پر بیٹھے اس کا اور مطلب ہے, لیکن ایک قابل قبول شخصیت آ کر ممبر پر ایک بات کرے اس کا اور معنی ہے. لہذا اگر مہنگا بھی پڑتا ہے, کروانی بات اسی سے ہے کہ یہ بات کرے آ کر, اس لیے کہ اس میں پردہ ڈالنا مقصود ہے. یہ عبرتیں ہیں کربلا کی. اگر ہم کربلا سے عبرتیں بھی لیتے تو یہ ظلم آخری ظلم ہوتا کربلا کے اندر, پھر اس کے بعد داستان ظلم تکرار نہ ہوتی. ہمیں مصائب تو نظر آئے لیکن عبرتیں ہم نے نہیں لی. یعنی عمر سعد تو نظر آ گیا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ عمر سعد انسان بنتا کیسے ہے. ہمیں شمر تو نظر آیا ظلم کرتے ہوئے لیکن یہ نہیں غور کیا کہ شمر بنتے کیسے ہیں. خولی تو نظر آ گیا لیکن خولی بنتا کیسے انسان, یہ نہیں ہم نے دیکھا. اس وجہ سے خولی تکرار ہوتے ہیں, شمر تکرار ہو رہے ہیں اور عمر سعد تکرار ہو رہے ہیں. اگر یہ بھی معلوم ہو جاتا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ایک عام آدمی آ کر شمر و خولی کی حد تک نیچے گر جاتا ہے, وہ ہے حب دنیا. حب دنیا رأس کل خطیہ, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام خطاؤں کی جڑ ہے حب دنیا. کوئی خطا اس دنیا میں انجام نہیں پاتی سوائے حب دنیا کے. حب دنیا کی شکلیں مختلف ہیں. کوئی غلطی, کوئی جرم, آپ یہ عالمی مجرم جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے, ان عالمی مجرمین سے لے کر کوچے اور محلے اور گلی کی حد تک مجرم دیکھیں, یہ سب کے ساتھ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور وہ ہے حب دنیا. حب کے درجے ہیں فقط. جس کی حب ذرا زیادہ ہے وہ بڑا مجرم ہے, جس کی حب کم ہے وہ چھوٹا مجرم ہے. فرق فقط یہ ہے کہ اگر یہ جو حب دنیا میں مبتلا ہے اور ایک گھر میں گھریلو حالات بھی حب دنیا کی وجہ سے بگڑتے ہیں. اگر حب دنیا نہ ہو, کوئی مشکل کسی گھر میں پیش نہیں آئے گی, کسی محلے میں پیش نہیں آئے گی, اور نہ پوری دنیا میں پیش آئے گی. فرق فقط قلمرو کا ہے کہ اس کی قلمرو فقط گھر ہے اور حب دنیا میں مبتلا, لہذا گھر کے اندر ظلم و ستم کرتا ہے. اور اگر اس کی قلمرو بھی بڑھ کر اتنی ہو جاتی جتنی عالمی مجرمین کی ہے, تو یہ بھی اتنی جرم کرتے جتنے یہ کر رہے ہیں. فقط محدودیت ہے, فقط قلمرو کی محدودیت کا فرق ہے کہ اس کی قلمرو چھوٹی ہے, اس کی قلمرو ذرا بڑی ہے, وسیع ہے. حب دنیا انسان کو اتنا گرا دیتی ہے. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. یہی عبادت دنیا, زبان پر خدا کا نام لیتے ہیں, زبان پہ اللہ, دل میں دنیا. یہ خطرناک ترین انسان ہے جو زبان پہ اللہ اور دل میں دنیا لے کر آتے ہیں. والدین اللائق علی السناتہم, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے. جن کی زبان پہ خدا اور دل میں دنیا ہو, کسی کو معاف نہیں کرتے. حتیٰ نواسا رسول کو معاف نہیں کرتے, حتیٰ خود رسول کو بھی معاف نہیں کرتے. دنیا اتنی پست ہے اور اتنا گرا دیتی ہے ان کو, ان کے ہاتھ سے کوئی چیز بھی سالم نہیں. ان کے ہاتھ سے نہ دین, نہ دیندار, نہ امام دین, نہ ناموس دین, ہر چیز ان کے ہاتھ سے خطر میں ہے. اس کے شواہد ہیں تاریخ میں, بڑے بڑے شواہد اس کے موجود ہیں. یہ اثر ہے زبانی دینداری کا. اور اگر دین زبان سے آگے بڑھے, کہاں تک جائے دین؟ آگے بڑھ کر انسان کا کردار بن جائے, کریکٹر بن جائے انسان. دین زبان کے لیے نہیں آیا, دین کتابوں کے لیے نہیں آیا. جہاں جہاں ہم نے آ کر دین کو رکھ دیا ہے, خدا شاہد ہے دین ان چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا. دین اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ہم اس کو کتابوں میں لکھ کر لائبریریاں بنائیں بڑی بڑی. ابھی کتنے خوش ہوتے ہیں ہم لائبریریاں دیکھ کر, اور خوش ہونا بھی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ غلط چیز ہے لائبریریاں, بڑی سے بڑی لائبریریاں ہوں, لیکن دین فقط لائبریریوں کے لیے نہیں آیا. لائبریریاں اور کتابیں دین کو اپنے مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, نہ کہ دین کو کمروں میں بند کرنے کا ذریعہ ہے. تقریریں اور سخنرانیاں یہ دین کو اپنے اصلی مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, نہ کہ دین کو روکنے کا ذریعہ ہے کہ یہی پہ رک جاؤ تم. زبان دین کو اپنے مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, نہ کہ دین کو فقط زبان کی حد تک روکنے کا. دین آگے بڑھنا چاہیے, آگے بڑھ کر اپنے مقام پہ پہنچے, اور وہ ہے انسان کا کردار. دین کردار کے لیے آیا ہے, کردار بن جائے ہمارا. یعنی جتنا ہم زبان سے بولتے ہیں یہ بولنا چھوڑ دیں. دعوت دینی جو ائمہ دین نے دستور دیا, انبیاء دین نے جس دین کا ہمیں دستور دیا, اس دین میں اور ہمارے دین میں کتنا فرق پڑ گیا. کونوا دعاۃ للناس دون السناتکم, لوگوں کو دعوت دین دو لیکن زبان سے نہیں. وہ کس سے دعوت دو؟ کردار سے. کردار کی دعوت لوگ سنتے ہیں, نہ زبان کی دعوت. ایک جگہ ایک مجلس میں بعض نے پوچھا کہ یہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم بچوں کو کیا کہیں. میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ بچوں کو اگر واقعی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہنا چھوڑ دیں. یہ جب تک کہتے ہیں بچوں کو کوئی تربیت نہیں ہوتی. کتنا کہتے ہیں ہم بچوں کو کرو اور نہ کرو. اگر یہ ریکارڈ کریں, یہ فلم بنائے اپنی کرو اور نہ کرو کی, آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں ہزاروں دفعہ ہماری زبان سے نکلتا ہے بچے یہ کرو یہ نہ کرو. یہ کہتے ہیں ہم, خوب یہ چھوڑ دیں, یہ کرو اور نہ کرو نہ کہیں ہم. بچوں کے سامنے یہ بات نہ کریں. زبان اس لیے نہیں دی کہ بچے کو یہ کرو یہ نہ کرو. جو کام بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ اٹھ کے آپ خود کر دیں, جو اس سے کروانا چاہتے ہیں وہ اٹھ کے آپ خود کر دیں. یہ ہے, یہ طریقہ ہے. جو کام بھی دوسرے سے کروانا چاہتے ہیں, بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے خود کریں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو دوسرے سے کروا رہے ہیں تو خود کر دیں, پھر دوسرے تک تو نوبت نہیں آئے گی. مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ کام وہ کرے یہ کام اس وقت وہ کرے گا جب آپ کو دیکھے گا یہ کام کرتے ہوئے، جب آپ کے کردار میں دیکھے گا اس شے کو آپ انجام دے گا۔ چاہتے ہیں ہم بچوں کو غلط جگہ پر نہ جائیں، چاہتے ہیں ہم بچوں کو غلط سوسائٹی میں نہ جائیں، چاہتے ہیں ہم بچوں کو غلط اخلاق نہ اپنائیں، کتنا اپنے بچوں کے بارے میں خیال ہے، اور یہاں کچھ زیادہ ہے۔ میں بعض برادران کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جتنی توجہ یہاں پر میں نے دیکھی ہے کہ والدین بچوں پہ دیتے ہیں، اگر اس کا ایک سواں حصہ اپنے اپنے ملک میں دیتے یہ سارے بچے ولی اللہ ہوتے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر تو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ ہے کہاں، اصل ماں گلی میں کھیل رہا ہے، ماں کو باپ پوچھے بچہ کدھر ہے، کہیں ہوگا، ماں باپ کو پوچھتی ہے آپ کے ساتھ گیا تھا، کہتے کہیں ہوگا آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہے، باپ پیچھے پیچھے، ماں آگے آگے جاتی ہے اس کو، کیا کہ کہیں کوئی الٹی چیز نہ یہاں پر کھول دے، چونکہ گھر میں رکھی ہوئی ہیں نا چیزیں، چائلڈ لاک لگانا پڑتا ہے۔ خوب، یہ چائلڈ لاک کیوں لگاتے ہیں ہم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو چائلڈ سے آپ چھپاتے ہیں، کچھ چیز ہونی نہیں چاہیے لاک کے لیے، کچھ چیز لاک کے لیے ہونی نہیں چاہیے، گھر ایسا رکھو کہ لاک نہ کرنا پڑے آپ کو۔ کیوں چائلڈ لاک لگاتے ہیں؟ وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے لاک کر دیتے ہیں، خود اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچے کی تربیت ہے، مشکل آ گئی، بچے کو کہنا چھوڑ دیں، کریں بچے کے سامنے کریں وہ کام، آپ کے بچے بھی انجام دینا شروع کر دیں۔ اور جس چیز سے چاہتے ہیں کہ بچے نہ کریں، کبھی بھی بچوں کے سامنے نہ کریں وہ کام، ہرگز بچوں کے سامنے انجام نہ دیں وہ کام۔ اگر چاہتے ہیں آپ کے بچے جھوٹ نہ بولیں، یہ نہ بچوں کو بچے جھوٹ نہ بولو، بس بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں آپ، سچ بولیں اگرچہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، سچ بولیں کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، سچ بولیں کتنا ہی موڈ آف کیوں نہ ہو آپ کا، تو بچہ سمجھ جائے گا کہ سچ کی اتنی اہمیت ہے کہ بابا کا موڈ آف ہوتا ہے پھر بھی سچ بولتا ہے، نقصان ہو رہا ہے پھر بھی سچ بولتا ہے۔ بچے کو زبان سے تو نہیں کہہ سکتے ہم، سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ سمجھنے کی عمر میں نہیں ہے، وہ جو کچھ دیکھتا ہے اپناتا ہے۔ آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے ذرا اس پہ غور کیا کریں، جب ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنے محو ہو کر ہماری بات نہیں سنتا، پھر حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو، ماں حیران ہوتی ہے کہ یہ مثلا یہ فلاں کارٹون اتنے غور سے دیکھتا ہے، جب میں بات کرتی ہوں ادھر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کارٹون بچے کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا، کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جس دن کارٹونوں نے بچوں کو ٹی وی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوں کرو یوں نہ کرو، یہ اسی دن ٹی وی آف کر دیں گے، تم بھی جاؤ ادھر۔ وہ صرف کرتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے انجام دیتے ہیں چیزیں خود سے، وہ اصل بچوں سے کچھ سروکار نہیں ہوتا کارٹون کا، وہ آپس میں لگے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے، اور بچے ان کو کچھ کرتا دیکھتے ہیں، جو کچھ ان کو کرتا دیکھتے ہیں وہ خود ادھر بیٹھ کرسی پہ بیٹھ کے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے ہم حکمت سیکھ لیں، ٹیکنیک سیکھ لیں ہم، دین زبان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ذریعے ہیں تاکید کے لیے، فقط لوگوں کو اکسانے کے لیے کہ وہ دین کی طرف رغبت پیدا کر لے، فقط یہ، ورنہ یوں نہیں کہ ہم نے سینٹر بنا لیا اس پہ۔ اب یہاں دن بھی زیادہ ہیں آزا کے، کتنے دن کرتے ہیں آزا؟ 60-70 دن مثلا آزا ہو جاتی ہے، پھر آ کے ہم باہر سے شرکت کر کے سینٹر سے اٹھ کے گھر چلے جائیں، ہم کہیں کہ یہاں بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، بڑی فعالیت ہو رہی ہے دین کی۔ دین تو سینٹروں کے لیے نہیں آیا تھا، چونکہ گھروں میں نہیں ہے، سینٹروں میں ہے، لہذا بہت اچھا لگتا ہے سینٹروں میں۔ ہم سینٹر میں آئے کہ سینٹر سے اٹھا کے دین گھر لے جائیں، یہاں دین لینے آتے ہیں، نہیں اس کی زیارت کے لیے، یہ دین کے زیارت گاہ، مقبرہ ہے دین کا، اور ادھر سے آ کے اس کو ایسے چومتے جائیں بس۔ اور علاقہ ہے سرحد میں، وہاں لوگوں کی عادت ہے، جہاں کوئی مقبرہ ہے، مقبرے بھی زیادہ ہیں بزرگوں کے۔ ایک دفعہ ایک فرد کے ساتھ سفر کر رہا تھا میں، وہ ڈرائیور تھے، گاڑی چلا رہے تھے، میں بھی بیٹھا، تو وہ جہاں بھی کوئی زیارت مقبرہ ہوتا وہ اس طرح جیسے انداز ہے وہاں چومنے کا وہ کر دیتے. میں ان سے پوچھتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بزرگوں کے مقبرے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے. انہوں نے اعتراض کیا مجھ پر, تو میں نے کہا آپ بتائیں میں بھی کرتا ہوں, مجھے کوئی اس میں انعد نہیں, میں بھی کرتا ہوں آپ بتاتے جائیں. تو وہ پھر توضیح دیتے گئے, وضاحت کرتے کہ یہ فلاں کا یہ فلاں کا, میں بھی اس طرح. اب کئی جگہ وہ گاڑی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور میں ایسے کر دیتا تھا, وہ پھر روکتے تھے کہ نہیں یہ گھر ہے کسی کا, بیٹھک ہے, ادھر نہیں کرنا. اب یوتنی کی ہر چیزیں مقبرہ بنا کے پھر ہم اس کو دیکھ کر یہ کر لیں, بس کافی ہے ہمارے لیے. دین کے بھی مقبرے بنا دیے. یہ اس لیے ہے کہ ہم یہاں پر دین پیش ہو اور طالب دین آ کر اپنے حصے کا سیم کا دین اٹھا کر لے جائیں. لے جائیں کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے, اپنے کردار کے لیے, اپنے کردار کے لیے پہنچائیں اس کو وہاں تک جہاں کے لیے آیا تھا. اگر یہ دین خدا نے نازل کیا حضرت جبریل کے ذریعے, تو جبریل ایک مقبرہ بنا کے وہاں رکھ دیتے, رسول اللہ کو کہتے روز آ کے دیکھ جایا کرو ادھر, تو دین تو اپنے مقام کو نہیں پہنچا. اب جبریل سے رسول اللہ تک پہنچا, رسول اللہ اس کو کسی جگہ روک لیتے وہیں پر, اور باقی امت سے کہتے آپ صبح شام آ کے یہاں زیارت کر جایا کرو اس کی. تو دین اپنے مقام تک نہیں پہنچا. کس زحمتوں سے ائمہ نے اور رسول اللہ نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا, کہاں پہنچایا؟ لوگوں کے کردار تک پہنچایا, لوگوں کے عمل تک پہنچایا. اور جب کردار تک نہیں جب تک پہنچتا تھا, اس وقت اکتفا نہیں کرتے تھے کہ دین کا بڑا کام ہو رہا, جب تک کردار تک نہیں پہنچتا. دین آیا کردار سازی کے لیے. تعلیمات دین کو دیکھیں, کوئی بھی ہم نے اس کو بنا دیا وردی دین بنا دیا ہم نے, یعنی نسخے دین کے جو عمل کے لیے تھے ان کو ہم نے ورد کرنا شروع کر دیا. آیت الکرسی اب یہ ورد بن گئی. اب ہر کام کے لیے آپ پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ رغبت کے لیے, شوق بڑھانے کے لیے ہمارا کہا گیا کہ اس موقع پر بھی پڑھو, اس موقع پر بھی پڑھو, اس موقع پر بھی پڑھو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے, وہ پھر کہتا ہے ہر چھ گھنٹے بعد یہ دوا کھانی ہے, ہر چھ گھنٹے بعد دوا کھانی ہے نا, ہر چھ گھنٹے بعد دوا کا ورد کرنا ہے. ٹائم ہوتا ہے نا ایک چھ کا, چھ گھنٹے بعد یہ دوا آپ کھا لیں. اسی طرح ہمیں ہر مناسبت سے, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو, جاگ کر آیت الکرسی پڑھو, سفر میں آیت الکرسی پڑھو, ممبر پر آیت الکرسی پڑھو, فلاں نہ کرسی کی وجہ سے آیت الکرسی پڑھو. بازو نہیں آیت الکرسی کرسی کے لیے سمجھیں, شاید اس میں کرسی کا ذکر زیادہ ہے. جتنی آیت الکرسی پڑھو اتنی کرسی زیادہ ملتی ہے, کرسی کے قریب ہوتا ہے انسان. بعض حکمرانوں سے ہے لطیفے بنے ہوئے ان کے, ان کو آیت الکرسی بہت پسند تھی, چونکہ اس میں کرسی کا ذکر زیادہ ہے نا. آیت الکرسی ایک دستور ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک حکم ہے, اس کو بجا لانا ہے آیت الکرسی کو. اور اتنا ضروری ضابطہ ہے کہ ہر مناسبت سے اس کا ذکر کیا گیا. اتنا ضروری ضابطہ ہے اس کے اندر, اتنا ضروری نسخہ ہے اس کے اندر. کون سا ہے وہ نسخہ آیت الکرسی میں؟ یاد تو ہے نا سب کو ضابطہ, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. اب یہ ورد کرنا ہے, یہی عمل کرنا ہے اس پر, یعنی طاغوت کو انکار کر کے اللہ پہ ایمان لانا ہے. طاغوت کا انکار کرنا, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, یہ حکم ہے, یہ دستور ہے. یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے, کلمہ توحید کی تشریح ہے. کلمہ پڑھو قول لا الہ الا اللہ تفلحو, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا گئے. خوب ہم نے سمجھا کہ صرف وردی ہے, یعنی ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ فلاح پا گئے. یہ لائق علی السناتنا, ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ جاری ہونے سے ہم فلاح پا گئے نا. لا الہ الا اللہ زبان کے لیے نہیں ہے, لا الہ الا اللہ تمہارا کردار بن جائے, توحید تمہارا کردار بن جائے، یعنی طاغوت کا انکار تمہارا کردار بن جائے اور اللہ میں ایمان تمہارا کردار بن جائے. یہ کردار بہت ضروری ہے، اس لیے ہر مناسبت سے کہا کہ اس کو آپ تکرار کرو. ایک دعا ہے مریضوں کے لیے، عموماً کہتے ہیں کہ جہاں بھی مریض کی شفا مانگنی ہو پڑھتے ہیں ایک آیت قرآن، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. خوب یہ جہاں مریض کی شفا کے لیے یہ پڑھو دعا مانگ. خوب یہ ورد ہے یا یہ دستور ہے، یہ حکم ہے، ایک عمل ہے جو بجا لاؤ، نہ کہ اس کا ورد شروع کر دو. اگر ایک ڈاکٹر کہے کہ اگر تمہیں نزلہ ہو گیا ہے تو کیا کرو نزلے کے لیے، جو بتاتے ہیں عموماً طبیب، مثلا آپ کھٹی چیز نہیں کھاؤ، ٹھنڈی چیز نہیں پیو، آپ اس سے وہ بخار لو پانی کے یا بعض چیزوں کے، جو بخار لو، سونگو، تنفس کرو، یہ لکھ کے دے دے ہمیں، ہم اس کو سکام والا عموماً ہوتا ہے نا کہ وہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ناک سے پانی آ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، سر باندھ کے یہ شروع ہو جائے، یہ سارا ورد کرنی شروع ہو جائے. کیا کہ کھٹی چیز نہیں کھاؤ، ٹھنڈی چیز نہیں کھاؤ پیو اور بخار لو. اب یہ ورد 100 دفعہ کرو، بخار زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک دستور ہے کہ آپ جو دکان سے سٹور سے جا کر دوا خریدو، اس دوا کو تیار کرو اور نوش کرو اس کو. اگر تم مشکل میں ہو، اگر سو تمہارے قریب آ گیا ہے، ان سو سے، اس سیاح سے نجات پانی ہے تمہیں، دستور قرآن کیا ہے کہ تم پکارو خدا کو، لیکن خدا کو پکارنے کے لیے مضطر بنو. اما یجیب المضطر، یعنی تم مضطر بن کر خدا کو پکارو، نہ یہ کہ یہ حکم خود تکرار کرنا شروع کر دو. اما یجیب المضطر، تم مضطر بن کر خدا کو پکارو. ہم نے اسی کو تکرار کرنا شروع کر دیا، مضطر بن کر خدا کو پکارو، مضطر بن کر خدا کو پکارو. اضطرار پیدا کرو، اضطراب پیدا کرو اپنے اندر، مضطر بنو، مضطر بنو، نہ کہ مضطر مضطر کر رٹ لگانا شروع کر دو. یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ جن منابع سے ہم نے دین لیا وہ منابع اکثر وردی ہیں. یہ برے صغیر میں ایک الگ صورتحال ہے دین کی، ساری پورا دین الگ ہے، پورا ڈھانچہ دین کا الگ ہے. یعنی بالکل انبیاء جس طرح کا دین لائے تھے اسی وزن پر بالکل ایک الگ دین، کوئی قافیہ کم نہیں ہے اس میں، کوئی ردیف کم نہیں ہے، کوئی وزن کم نہیں ہے، کوئی مصرع پیچھے نہیں ہے، بالکل نبی کے قدم بے قدم، آپ یہ لائے ہم یہ لائے ہیں. او چیلنج ہے، مقابلہ کرو، قدم بے قدم ہے، ایک چیز ہر چیز بناتے دین آبائی، ہر نبی کے مقابلے میں ایک دین آبائی. انا وجدنا آباءنا علیہ. آپ دیکھیں جب بھی شادی کرنی ہوتی ہے جنتری کھولتے ہیں، کوئی مرتا ہے جنتری کھولتے ہیں، پہلے تو نکاح کے لیے تاریخ متعین کرتے تھے، ابھی موت کے لیے بھی جنتری دیکھتے ہیں کہ آج ناس تو نہیں ہے مرنا، مثلا آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ناس ہے یا ساتھ ہے، اگر ناس ہو تو آج نہیں کرنا ایکسیڈنٹ. پورے دین کے مقابلے میں ایک الگ دین بنا ہوا ہے، ہر چیز اس کی، فقہ اس کی الگ ہے، اخلاقیات اس کی الگ ہیں، اعتقادات اس کے الگ ہیں، ہر چیز اس کی جدا جدا ہے، ہر چیز اس کے مقابلے میں بنا کے رکھی ہوئی جنتریوں سے. فوزی المسائل گھر میں ہو یا نہ ہو وہ ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ غیر معصوم کی ہے، لیکن جنتری سیدھی جنت سے آئی ہے، وہ معصوم کی طرف سے آئی ہے، ملائکہ لے کر آئے. جنتری جنتر سے آئی ہے، نہ کہ جنت سے آئی ہے. ہر چیز، چونکہ جنتری میں آپ دیکھیں وردی چیزیں ہیں، ساری وردی چیزیں، نقش بنے ہوئے ہیں ہر چیز کے، یہ نقش بنا لو آپ، یوں کر دو، وہ کر دو، یہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں 7 الگ نقش لگا کے اپنا صفا جنتری کا کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، بہو اپنا صفا کھول کے الگ بیٹھی ہوتی ہے دوسرے کمرے میں. مقابلہ، ایک ہی کتاب سے دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا، وہ اپنے نقش بنا رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، یہ اپنے نقش ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. دین تو اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کا ورد شروع کر دو. اس کا ذکر الگ ہے, فلسفہ ذکر الگ ہے, وہ پہلے عرض کر چکا ہوں. فلسفہ ذکر جدا ہے, ہم نے جو ورد بنا لیا, ہر چیز کو ورد بنا لیا, دینی نسخوں کو ورد بنا لیا, دینی احکام کو ورد بنا لیا, اللہ کے احکامات کو ورد بنا لیا. سوگت ہوتا ہے نا, بچے کو تعلیم دیتے ہیں اور جس جملہ اس کی اصلاح کے لیے گئے وہ جملہ بھی ساتھ تکرار کرتا ہے. اور بچے کو کہو نا پڑھو الف, وہ پڑھتا ہے الف, وہ کہتے ہیں زور سے پڑھو الف, وہ کہتے ہیں زور سے پڑھو الف. وہ اتنا متی ہوتا ہے نا مقلد. ہم بھی اس طرح سے, خداوند کا دستور ہے کہ مضطر بنو, مضطر یعنی اضطرار اپنی حالت پیدا کرو اپنے اندر. جب اضطرار تم میں آ جائے گا, اضطراب تم میں آ جائے گا, درد تم میں آ جائے گا, حس تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی جس آفت میں مبتلا ہو, اور اس عالم میں جب اللہ کو پکارو گے, چونکہ اللہ مضطرین کی بات سنتا ہے, بے ہوشوں کی نہیں سنتا. اس بے ہوشی سے نکلو مضطر بنو, اس بے ہوشی سے نکلو مضطرب بنو. مناجات مضطربین, مناجات مضطرین دیکھیے سید ساجدین کی, مناجات المضطرین, اضطرار پیدا کرو اپنے اندر. بقول علامہ اقبال کے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, تیرے باہر کی موج میں اضطراب نہیں. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ کہ سکون ہی سکون ہے, اور سکون کی تلاش میں کہاں آپ پہنچے ہیں ساکن رہنے کے لیے. حالانکہ انبیاء آئے تھے سکون سے نکال کے حرکت دینے کے لیے, ہم حرکت کی زمینوں کو چھوڑ کر سکون کی زمینوں کی تلاش میں آ پہنچے. سکون, اس سکون کو برباد کرنا ہے, حرکت ایجاد کرنی ہے, اس سکون کو ختم کرنا ہے, جمود کو ختم کرنا ہے, اضطرار اور اضطراب پیدا کرنا ہے. سکون کے ساکن کی تو خدا آواز نہیں سنتا, کہیں ہے کہ سکون کے ساتھ خدا کو پکارو خدا بہت یاد کرے گا آپ کو, مدد کرے گا نا. اما یجیب المضطر, وہ ذات ہے جو مضطرین کی بات سنتی ہے, مضطرین پسند ہے اس کو. جو حکم ہے وہ حکم رہے, جو ذکر ہے وہ ذکر رہے. دین آیا تاکہ ہماری زبانوں سے آگے اترے, ہمارے کردار تک آ جائے. پہلے عرض کیا تھا کہ انسان خدا نے بنایا اس پیچیدگی کے ساتھ ہے انسان, کہ مشکلات کا شکار ہے, بن کے نہیں آیا. بہت اچھی چیز تھی کہ ریڈی میڈ ہوتے ہم, یعنی خدا نے خود ہی بنا دیا ہوتا انسان اور بنا کے ادھر روانہ کر دیا, یہ لو باقی اب اچھلنا کودنا تمہارا کام ہے. انسان ہم نے بنا دیا, باقی کام تمہارے. یہ بہت اچھا ہوتا اگر ایسے ہوتے, جیسے ملائکہ بنا کے خدا نے پیدا کر دی. فرشتے خود فرشتے نہیں بنے, خدا نے فرشتہ بنایا ان کو, اور فرشتہ بننا مشکل بھی نہیں ہے. بہت سارے انسان فرشتے ہیں, یہ جو کچھ بھی نہیں کرتے یہ سب فرشتے ہیں. اور فرشتہ بننا بہت آسان ہے, گھر میں بیٹھ جاؤ, اچھے کو اچھا نہ کہو, برے کو برا نہ کہو, جو ہمارا معیار ہے نا زندگی کا. بہترین لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو اچھے کو اچھا نہیں کہتے, برے کو برا نہیں کہتے, یہ فرشتے ہیں سارے. نہ, خداوند نے کہا کہ نہیں, اچھے کو اچھا کہنا ہے, برے کو برا کہنا ہے. تولا اور تبرا, تولا یعنی اچھے کو اچھا کہنا ہے, تبرا یعنی برے کو برا کہنا ہے. اور انسان بنے, فرشتے نہ بنے, انسان بنے. انسان خدا نے بنا کے نہیں بھیجا ہمیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں خدا نے بنا کر نہیں بھیجا. ہمیں ایک استعداد, ایک قابلیت, ایک پوسیبلٹی بنا کر پیدا کر دیا, جس میں یہ امکان ہے کہ انسان بن جائے بعد میں اگر چاہے تو. اسے اب خود انسان بننا ہے. بس پوچھتے ہیں نا, ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے, ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے, کہ انسانی امکان کو, انسانی پاسبلٹی کو انسانیت تک پہنچانا ہے ہمیں. یہ مقصد خلقت ہے ہمارا, یعنی انسان جب مرو تو انسان ہو, چونکہ پیدا ہوتے ہوئے تو انسان نہیں تھے، مرتے ہوئے کم از کم انسان مرو، انسان بننے کے لیے اور بن کر پھر ایک کردار ہے، کسی کو ابس اور تماشائی پیدا نہیں کیا، کہ کائنات خدا نے تماشے کے لیے نہیں بنائی، ہم نے ایسے مناظر بنائے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آ کر کھیلتے ہیں باقی ان کا تماشا دیکھتے ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی صورتحال ہے، خدا نے کوئی ایسا سٹیڈیم کائنات کو نہیں بنایا کہ جس میں چند آدمی آئے کھیلیں باقی سارے تماشا دیکھیں، نہ، کائنات ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کھیلنا ہے، ہر انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ ہے، اور جو اس کے ذمے ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا، دوسرے سے ہو نہیں سکتا، ہم سمجھتے ہیں پیسے سے سارے کام ہو جاتے ہیں، واقعی زر پرست یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پیسے کو بھی زر اور پیسے کی دنیا میں لے جاتے ہیں، یعنی اپنا رول تک ادا نہیں کرتے، پیسے دے کے کہتے ہیں آپ میرا رول ادا کر لو، اب دیکھیں ایسے بہت سارے جن مر جاتے ہیں، وہ پیسہ ہے ان کے پاس یا بیٹوں کے پاس پیسہ ہے، آپ کہتے ہیں مولانا کوئی بندہ ڈھونڈو ان کی نمازیں پڑھے، اتنا پیسے نے ان کو اندھا کر دیا تھا کہ حتیٰ پیسے کی بنا پر اپنی نمازیں تک بھی نہیں پڑے گی، یہ بھی کسی کے کندھے پر ڈال کے مرے ہیں، یعنی ان کا کام فقط لذت اٹھانا تھا دنیا میں، ان کا کام فقط غفلت میں رہنا تھا دنیا میں، ہے نا، جس طرح پیسے میں کوئی کام نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے پکائیں گے دوسرے کھائیں گے، یہ پیسے کی بنا پر سب کو اپنا اجیر اور مزدور بنایا ہوا ہے، ساری دنیا ان کی مزدوری کر رہی ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، پیسہ دیتے ہیں لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کردار جو خدا نے ان کے سپرد کیا ہے حتیٰ اس کو بھی پیسے سے خریدتے ہیں، کہ ہم مریں گے پھر بعد میں کوئی، اب چونکہ جب تک صحیح ہیں زندہ ہیں سالم ہیں اس وقت تک تو کوئی ان کا رول ادا نہیں کر سکتا، لہذا جب مریں گے تو کسی کو پیسے دے دینا ہماری نمازیں پڑھ دے، ہو کیا ہوگا ان نمازوں کا فائدہ، کوئی ہماری نمازیں پڑھے گا ہم جنت میں جائیں گے، یعنی جنت میں بھی اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں جائیں گے، جنت میں بھی پیسہ پہنچائے گا ہم، یہ مزدور مزدوری کریں گے ہم جنت جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں جنت بھی ان کا گھر ہے ویلا ہے، جس طرح مزدوروں نے بنایا رہتے یہ ہیں، گاڑی مزدوروں نے بنائی چلاتے یہ ہیں، فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں کھاتے یہ ہیں، پیسے والے کھاتے نہیں سارے، اب ہم لوگ کیوں اچھے لگتے ہیں صنعتی دنیا کو، کیونکہ ہماری رنگت تو اتنی اچھی نہیں ہے، چہرے مورے ہمارے اتنے اچھے ان کو نہیں لگتے، ہماری کوئی چیز ان کو نہیں اچھی لگتی، صرف ایک مزدوری ہماری اچھی لگتی ہے ان کو، چونکہ انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے کہ ہم مزدوری کریں یہ کھائیں، اب ان سے ہم نے بھی سیکھ لیا ہے، چلو دنیا میں تو ہم تمہاری مزدوری کرتے ہیں، ہماری مزدوری پہ تم دنیا گزارو، لیکن دین میں ہم نے دوسروں کو مزدور قرار دیا اپنا، کچھ مزدوری کر کے ہمارا پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خمس نکالتے ہیں وہ کھا پی کے پڑھ رہے ہیں، ہماری جگہ مزدوری پہ پڑھ رہے ہیں، پھر مزدوری پہ ان سے ہم پڑھوا بھی لیں گے، مجلس بھی مزدوری پہ کروا لیں گے، اور ان کے بولنے کے پیسے دے دیں گے، مجلس وہ پڑھیں گے، جنت میں ہم جائیں گے، یہ کیا دنیا ہم نے بنا لی، مگر یہ ویلا ہے، گاڑی ہے تمہاری، کہ مزدوری کوئی کرے گا زحمت کوئی اور کھا لے، سرمایہ داری نظام جنت میں بھی جاری کرنا ہے، کیپٹلزم ہے وہاں پر بھی، تو اللہ نے آپ کا ایک رول رکھا ہے، آپ دیکھیں اگر رسول مزدوریوں کروا کے اپنا کام کروانا چاہتے تو سب کچھ موجود تھا، لوگ مفت میں کرنے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ سفر میں جاتے ہیں، سفر میں جا کر جب کھانے کا وقت ہوتا ہے خود ایندھن اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں، لوگ صحابہ مفت میں کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور آپ بیٹھیے ہم آپ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کہا نہیں جو کام مجھے کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، ورنہ اگر آپ کو کرنا ہوتا میری پیدائش کا فلسفہ کیا تھا، اگر یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں تو مجھے کیوں پیدا کیا گیا، صرف آپ پیدا ہوتے، یہ نظام ہے جو ہم نے بنا لیا، یعنی استعماری نظام، استثماری نظام، اسی کو دین میں بھی لے آئے، استثمار اور استعمار بن گیا ہمارا دین، اجیر کرنا، مزدور لگانا اور مزدوروں سے کام لینا اور مزدوری سے جنت میں جانا، مزدوروں کی زحمت پر ہم جنت میں جائیں گے. اب کتنا ممبر پہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اور کوشش کر کے ہمارا آنسو نکالتا ہے. زہر جو ہماری زندگیاں ہیں، آنسو کہاں سے نکلے گا؟ اس میں جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں آنسو تو کہاں؟ اس میں سے اگر کاٹ کے پھینک کے خون کا بھی قطرہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ہمت ہے ان لوگوں کی جو نکال لیتے ہیں ہمارا آنسو. پھر کیوں کہ اس کو ہم نے مزدوری پہ لگایا ہوا ہے، ہمارا آنسو نکالو، اور جب ہمارا آنسو نکلے گا پھر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. مریں گے ہماری نماز پڑھ دینا، مریں گے ہمارا حج کر دینا، مریں گے ہمارا یہ کام کر دینا. وہ ہو گیا کیا؟ یہ پیسہ لے لو اپنا. یعنی سارا ماجرا پیسے کا ہے، سارا کھیل پیسے کا ہے. یعنی تمہیں خدا نے صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ پیسہ کماؤ اور ساری دنیا کو اپنا مزدور، دین و دنیا میں مزدور بنا دو اپنا. تمہارا کوئی رول نہیں ہے، تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. مگر خدا نے تمہیں پیدا نہیں کیا اس لیے کہ تم بھی انسان بنو اور دوسروں کی طرح اپنا کردار پہچانو اور اپنا کردار بناؤ اور کردار ادا کرو، نہ کہ دوسروں کے اوپر بوجھ بنو. انسان پیدا ہوئے اپنے کردار کے لیے، اور دین کو اس کے کردار میں بدلنا ہے، دین کو کردار بننا ہے. دین جب تک کردار نہیں بنتا، کوئی خوش نہ ہو کہ بڑا دینی ماحول ہے. اگر یہ تمہارا بھرا ہوا ہو دینی کتابوں سے، دینی ماحول نہیں ہے. اگر اس شہر میں مدرسے ہی مدرسے ہوں، دینی ماحول نہیں بنتا. آپ دیکھیں آج عراق کی صورتحال، عراق میں 1000 سال حوزہ رہا، 1000 سال حوزہ. ایک علاقے میں اگر 10 دن شراب خانہ ہو تو وہاں کی بیلیاں بھی شراب خور ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ انگلستان میں آتے ہوئے میں وہاں چند دن تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جانوروں کو بھی وہ وائن پلاتے ہیں. یعنی ان کے جانور بھی عادی ہو چکے. خوب اگر 10 دن ایک جگہ شراب خانہ کھلے، وہاں جانور بھی شرابی ہو جاتے ہیں. 1000 سال حوضہ رہا ایک سرزمین کے اوپر، آج اس سرزمین کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ حالت اس سرزمین کی؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ دین صرف خوش تھے کہ حوضے کے اندر دین ہے. حوضے کے اندر تو دین ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ دین حوضے سے نکل کر لوگوں کے کردار میں آتا. 1000 سال سے عراق کے اندر اسلامی حکومت ہوتی، یعنی آج اسلامی حکومت کو عراق میں 1000 سال پورے ہو چکے ہوتے. اگر یہ دین کتابوں سے نکل کر، کمروں سے نکل کر، زبانوں سے نکل کر کردار بن گیا ہوتا. اب توجہ فرمائیں کہ بعض کاموں کی نوعیت کو سمجھنا، اس کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے. بعض اوقات جب ذکر کرتے ہیں، یہ قدردانی کے طور پر اپنی زندہ ضمیری کا ثبوت دینے کے لیے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے. اس میں کوئی تعصب یا کوئی اور چیز نہیں ہے، سب قابل احترام ہیں، سب بزرگان قابل احترام ہیں، سب بزرگ ہیں. وہ فقہا علماء جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، وہ عظیم مقام ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں درجات بلند فرمائے ان کے، اور جو ابھی بے قید حیات ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ہر خطر سے محفوظ فرمائے. لیکن اسباب قدردانی، جس کی زحمت ہے اس کو قدردانی ہونی چاہیے. امام خمینی نے رضوان اللہ علیہ جو کام کیا، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک کتاب سے دوسری کتاب میں منتقل کر دی باتیں، ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں منتقل کر دی، یا اپنے سینے سے کسی سینے میں منتقل کر دی. استاد جب شاگرد پالتا ہے، وہ ایک ذہن کی معلومات دوسرے ذہن میں آ جاتی ہیں. پہلے ایک ذہن میں تھی، اب چند ذہنوں میں آ گئی. ایک مصنف جب لکھتا ہے, پہلے یہ بات ایک کتاب میں تھی, اب 100 نسخوں میں آ گئی, اب کئی لائبریریوں میں چلی گئی. یہ کام ہزاروں سال سے ہوتا آ رہا ہے, اسلام میں بھی ہو رہا ہے, دوسرے ادیان میں بھی ہو رہا ہے, اور بہت ساروں نے کیا. لیکن یہ ایک الگ کام تھا جو امام خمینی نے انجام دیا, وہ ایک الگ کام تھا. وہ کیا کام تھا کہ سینوں سے بھی نکالا, ذہنوں سے بھی نکالا, مدرسوں سے بھی نکالا, حجروں سے بھی نکالا, کتابوں سے بھی نکالا, قلم سے بھی نکالا, سب سے نکال کر انسانوں کے کردار میں اس کو ڈال دیا. کہا یہ ہے جگہ دین کی, یہاں آنا چاہیے. بس یہ الگ نہج کا فقیہ ہے, یہ الگ نہج کا عالم دین ہے. اس کا کارنامہ اصل جدا ہے بالکل دوسروں سے, ورنہ کو مشکل نہیں ہے بیٹھ کر ایک کمرے میں تحقیقات محققین, میں نے آپ کے سب بزرگ ہیں, سب قابل احترام ہیں, لیکن جو قدردانی کی چیز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ دین کی نہج کیا ہے. انبیاء, اگر آج ایک نبی ہوتے, میں اکثر جب پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں, وہ کنفیوز کیوں ہیں؟ بات سمجھتے ہیں کہ کنفیوز آدمی جو ہے وہ اچھا پروفیسر لگتا ہے, کنفیوز آدمی زیادہ نہیں بھی ہوتے تو بھی باتیں کنفیوز وہ لوگ والی کرتے ہیں, تاکہ لوگ ہمیں مشوش اور کنفیوز سمجھ کر, معلوم نہیں کیا عظمت ہے کنفیوز ہونے میں, مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات. یہ چونکہ لوگوں کے ہاں معیار مختلف ہے نا, وہ جس کو جو بھول زیادہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پروفیسر ہے, جس کو باتیں اکثر بھول جاتی ہیں, ایڈریس بھول جاتا ہے, نام بھول جاتے ہیں, چونکہ لوگوں کا ذہنیت یوں بنی ہوئی ہے کہ جو پڑھ پڑھ کے پروفیسر بن جاتا ہے پھر اس کا حافظہ کام نہیں کرتا, لہذا اب ہر بولنے والے کو پروفیسر کہتے ہیں. ابھی شاید کنفیوز بھی کوئی بڑی چیز ہوتا ہے, معلوم نہیں یہاں اس سوسائٹی میں کنفیوز آدمی جس کو دیکھو کنفیوز ہے, بعض نہیں ہے واقعی میں نہیں ہے, لیکن وہ پیش اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کنفیوز ہیں. میں نے کوئی حدیث سن لی ہے کنفیوژن کے بارے میں, کوئی ایسی قول اترا ہے کنفیوژن کے بارے میں, مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں سنا ابھی تک. کنفیوز ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے, کیوں کنفیوز ہیں, کیوں مطمئن نہیں ہے, کیوں یقین نہیں ہے, کیوں مسائل روشن نہیں ہے, کیوں واضح نہیں ہے, کیوں سورج نکلا ہوا ہے روشن ہے اور ہم کنفیوز ہیں, پتہ نہیں دن ہوا ہے یا نہیں ہوا, سورج سامنے نکلا ہوا ہے, اس میں کنفیوژن کی کیا بات ہے؟ واقعات ہیں یہ کہ انشاءاللہ یہ بعض مسائل, چونکہ دین صرف سرگرمی نہیں ہے کہ ہم آئیں تاریخ کا ایک گوشہ لے کر فقط معلومات میں اضافہ کر دیں, جب تک دین کے ذریعے ہماری زندگی کی مشکلات کا رائے حل نہیں معلوم ہوتا, اس وقت تک یقین جان لے کہ وہ دین نہیں ہے جو ہماری مشکلات حل نہیں کر سکتا. دین وہ ہے جو انسان کو دنیا و عاقبت میں سدھارے اور سعادت مند بنائے. کہتے اب کیا ہوگا, اب کیا کرنا چاہیے, اب کیا ہونا چاہیے, کنفیوز. اب کیا کرنا چاہیے, وہ ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ دین کو زبانوں سے ممبروں سے نکال کر اپنے کردار میں لانا چاہیے. واضح ہے مطلب, تو دو چار کی طرح ہے, کیونکہ کنفیوژن بنی اسرائیلی حالت ہے. دیکھ قرآن نے بھی کنفیوژن ذکر کی ہے, جب قومیں پوری کی پوری قومیں کنفیوز ہو جاتی ہیں, ویسے تو ایک دو کا افراد ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات پوری قوم پوری امت کنفیوز ہو جاتی ہے. البتہ جب خود کی مطالبہ ہو اس وقت کنفیوز نہیں ہوتے, مثلا حضرت موسیٰ سے کہتے تھے من و سلوا چاہیے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی ان کو, بالکل صاف صاف کہتے تھے من و سلوا چاہیے. خوب جب من و سلوا کھا کے اکتا گئے تو کہا کہ نہیں اب ہمیں وہ ایسے کچا چاہیے, ہم خود پکائیں گے اپنے ٹیسٹ کا بنائیں گے. یہ من و سلوا جس جگہ تیار ہوتا ہے وہ ہمارا ٹیسٹ خیال نہیں رکھتے وہ. لہذا ہمیں سامان دے دو ہم خود تیار کریں گے اپنے ٹیسٹ کا بنا کے. اس میں کنفیوژن کے بغیر کہہ دیا کہ ہمیں یہ چاہیے, اب کیا چاہیے, اب ہمیں سرزمین چاہیے, اب کیا چاہیے, اب ہمیں آبادی چاہیے, اب کیا چاہیے, اب یہ دیکھیں مطالبات سورہ بقرہ اول سے پڑھ کر آگے آئیں. خوب یہ مانگتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. سو جب دعا کرتے ہیں, زیارت میں جاتے ہیں, زری سے لپٹ کے روتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں اس وقت, صاف کہتے ہیں ویزا چاہیے بس, توڑ توڑ, صاف صاف بات ہے, بچہ چاہیے, بیٹا چاہیے, بالکل معین کر دیتے ہیں. اب انہوں نے مانگ مانگ کے جب ساری چیزیں پہلی فہرست پوری تکمیل ہو گئی, حضرت موسیٰ نے پوچھا کچھ رہ گیا ہو, کہا نہیں سب کمپلیٹ ہو گیا, کچھ بھی نہیں رہا, ابھی ساری باتیں پوری ہو گئیں, خدا جزائے خیر دے آپ کو, آپ دیر سے اتنی کیوں آئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک حکم چھوٹا سا خدا کا بھی ہے, کیا؟ تو گائے ذبح کرو. کنفیوز ہو گئی پوری قوم. کیا کہا؟ تو گائے ذبح کرو. سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیسی گائے ذبح کریں, کیوں ذبح کریں, اسے گائے نے کیا قصور کیا کہ ہم اس کو کھڑی کھڑی ذبح کرتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے گائے کی, جب بکریاں ہیں, دمبے ہیں, تو گائے کیوں ذبح کریں؟ کہا خدا نے کہا گائے ذبح کرو. دیکھیں کنفیوژن ختم ہی نہیں ہو رہی. کہا اچھا وہ رنگ کیسا ہو اس کا, کرتے تو ہیں ہم, ہم تو مخلص ہیں, ہم تو جان حاضر ہے, پھر جی بتاؤ گائے کا رنگ کیا کیا ہونا چاہیے؟ وہ رنگ بتا دیا. کہا اچھا دم کیا ہونی چاہیے اس کی؟ دم بتا دی. کہا ابھی سینگ کیا ہونے چاہیے اس کے؟ پھر کہا نار ہونی چاہیے یا مادہ ہونی چاہیے؟ اب آپ خود بتائیے, یہ جملہ کسی انپڑھ کے سامنے بھی رکھو, گائے ذبح کرو, سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ کسی بھی قوم کو, کسی بھی کلچر میں چلے جاؤ, کسی زبان میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ گائے ذبح کرو, سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ لیکن قرآن نے نمونہ پیش کیا کہ نہیں سمجھ میں آیا اس قوم کو. نہیں کہ جملہ مبہم تھا, بات واضح نہیں تھی, بات بہت واضح تھی, لیکن بعض حالات میں کنفیوژن میں ہی عاقبت ہوتی ہے, کنفیوز رہنے میں ہی بہتری ہے. چونکہ اگر بات کھل گئی, جان بوجھ کے کنفیوز بننے کے بہت فائدے ہیں, کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگا کیا بنے گا, کیا کرنا کیا چاہیے ہمیں, کچھ حالات کا سمجھ میں نہیں آتا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں. نہیں کہ حالات کا پتہ نہیں چل رہا, سب کچھ پتہ ہے, صرف اس کنفیوژن میں عاقبت ہے کہ جب تک کنفیوز رہیں گے بات بنی رہے گی ہماری. جس دن ہم نے کہا جی ہمیں معلوم ہو گیا, وہ اگر معلوم ہو گیا تو پھر کچھ کرو. اب چونکہ جب کنفیوژن ختم ہوتی ہے تو پھر کرنے پہ بات آ جاتی ہے, لیکن جب تک کنفیوژن ہے کوئی توقع نہیں رکھتا کہ یہ کچھ کریں گے, چونکہ ابھی تو ہیں کنفیوز. جب پتہ چل جائے کہ کہیں گے جی سمجھ میں آ گئی جناب موسیٰ, سمجھ گئے کہ گائے ذبح کرنی ہے, وہ پھر کرو اٹھ کے. جب تک دین زبانوں پر رہے گا, فقط زبان کی حد تک لفظی دین, کنفیوژن ختم نہیں ہوتی. اس دن ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے جس دن دین کردار میں آ جائے گا. یہی فرق تھا. یہاں سے اب ہم نقطہ سمجھ سکتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں صرف 72 انسان تو پوری امت میں نہیں تھے, یعنی اس وقت سارا مدینہ, مکہ, بصرہ, مصر, شام, کوفہ اور خراسان و احواز و سارا ملا کر 72 انسان تھے پوری امت میں. لاکھوں کی امت تھی, لاکھوں کی آبادی تھی. ان لاکھوں کی آبادی میں ساری امت کنفیوز تھی, مدینے والے کنفیوز. خود سید الشہداء سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیوں لے کر جا رہے ہیں ان کو, بڑی بڑی شخصیتیں کنفیوز. ہوگا کیا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ سید الشہداء میں بہت واضح ہے نتیجہ. کیا نکلے گا نتیجہ؟ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. وہ نتیجہ بہت روشن ہے کہ میں مارا جاؤں گا. وہ یہ بچوں کا کیا بنے گا؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. وہ بھی اسیر ہو جائیں گے. یعنی واضح ہے آپ پر, واضح ہے, بالکل معلوم ہے مجھے کہ یہ ہوگا, مجھے مار دیں گے, مجھے قتل کر دیں گے, قتل کرنے کے بعد میری لاش لوٹ لیں گے, میری بیٹیوں کو, میری بہنوں کو اسیر بنا کے کوفہ اور شام لے جائیں گے. یہ معلوم ہے مدینے میں, جی معلوم ہے مدینے میں, کنفیوژن نہیں ہے. پھر بھی جائیں گے, پھر بھی جانا ہے، لازم ہے جانا، ضروری ہے جانا. یہ 72 مقام حاجی احرام باندھے ہوئے سب کنفیوز کہ ہمیں تو حالات سمجھ میں نہیں آ رہے کیا ہے، کرنا کیا ہے. یہ امام ہیں، ان کو تو حج میں امامت کرنی چاہیے، یہ حج چھوڑ کر احرام کھول کے جا رہے ہیں، ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. کوفہ والوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ 72 انسان کنفیوز نہیں ہیں، باقی ساری امت کنفیوز. اسی وجہ سے تو وہ 72 شہید ہو جاتے ہیں، یہ کنفیوز لوگ بچ جاتے ہیں. اس کنفیوژن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کربلا کا مارکا انجام پا جاتا ہے، وہ 72 اپنا رول ادا کر جاتے ہیں، اپنا کردار ادا کر جاتے ہیں، اور امت کنفیوز اپنی ننگین اور ذلت آمیز زندگی کو جاری رکھتی ہے. فرق یہی تھا کہ باقیوں کی زبانوں پر دین تھا اور ان کے کردار میں دین تھا، ان 72 کے کردار میں دین تھا. 72 تعداد مشہور جو بتائی جاتی ہے، ورنہ دقیقاً نہیں ہے، 100 سے زیادہ ہیں. 102 تک، 104 تک شہداء کے نام باقاعدہ موجود ہیں، شہداء کربلا کے نام. یہ بھی اب ایک چیز ہے، چونکہ ہم ایک دفعہ ممبر سے بیان ہو جائے یا رائج ہو جائے، پھر اسی کو لے کر ہم کہتے ہیں بس یہی ہونا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر میں ایسے ہی ہوتا تھا، ہم بھی ایسے ہی کریں گے. آبا ایسا کرتے تھے، اپنا بھی ایسا کریں گے نا. جیسے آج شب وفات حضرت معصومہ سلام اللہ تعالی علیہا، صلی اللہ محمد علیہ وسلم. اب ایسے یا برے صغیر میں، چونکہ کوئی تاریخ کے مطالعے سے یا کسی تحقیق کا نتیجہ تو نہیں ہوتا، جو لکھ دیتے ہیں جنتریوں میں، کیلنڈروں میں آ جاتا ہے، ہم بھی بغیر تحقیق و جستجو کے اس کو مان لیتے ہیں. اب کیلنڈر والا، جنتری والا کتنا تاریخ جانتا ہے نہیں جانتا، وہ کیوں یہ قول، چونکہ اقوال مختلف ہیں ولادت و شہادت میں، تاریخیں مختلف ہیں، بسا اوقات تین چار تاریخیں نقل کی گئی ہیں، لیکن وہ ساری ایک جیسی نہیں ہوتی. یعنی یوں نہیں کہ جو کتاب میں ایک دفعہ یہ بھی ایک تاریخ ذکر کی گئی ہے، بس اس کو ہم اسی کو مان لیں. تاریخی اقوال کچھ مستند ہیں، کچھ غیر مستند ہیں. ہماری مشکلات زیادہ ہیں. دیکھیں اردو دان طبقہ، بر صغیر کے مسلمان، اور خصوصاً بر صغیر میں تشیع بالکل ایک الگ تھلگ چیز بن گئی ہے. آپ ایران میں دیکھیں، مرکز تشیع ہے، عراق مرکز تشیع ہے، لبنان مرکز تشیع ہے، بر صغیر میں بھی تشیع ہے، مرکزیت ہے، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں بالکل ایک الگ تھلگ شکل بنی، ہر چیز میں الگ ہے، ہر مسئلے میں الگ ہے، رسوم و رواج الگ ہیں، اعتقادات الگ ہیں. تاریخ عقیدہ سمجھی جاتی ہے، برے صغیر میں تاریخ نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اس دن ان کی وفات ہوئی تھی. یہ عقیدہ ہے یا تاریخ ہے؟ یہ چونکہ عقیدہ کو بدلنا نہیں ہے نا، غیر مسلم ہو جاتا ہے انسان عقیدہ بدلنے سے، عقیدہ تو نہیں. مسلم جی میرا عقیدہ ہے کہ یہ ستون یہاں ہے، وہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے کل کو مناسب سمجھا کہ اس کے بجائے یہاں کر دیا تو میں اسلام سے باہر ہو جاؤں گا. تاریخ ہے، ہسٹری ہے فقط. تاریخ کو اپنی سندوں سے، اپنے دلائل سے ہمیں ماننا ہے. اگر رد بھی کرنا ہے، اس کے اپنا میزان ہے، معیار ہے، اس معیار کے مطابق تاریخ پرکھنی ہے. عقیدہ اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے. تاریخ کو عقیدہ بنا لیا، اب ظاہر عقائد تو بدلتے نہیں ہیں، لہذا وہ تاریخ جو عقیدے کی شکل میں آ گئی اب اس کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا. آپ چلے جائیں حضرت معصومہ کے مزار پر، آج کوئی وہاں شب وفات نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت معصومہ کے جو مستند کتابوں میں، تاریخوں میں علماء نے جو لکھا ہے اور قبول کیا ہوا ہے، اور خود مزار حضرت معصومہ پر اسی تاریخ کے مطابق اہتمام ہوتا ہے، وہ 10 ربیع الثانی ہے. پہلی ذیقعدہ کو حضرت معصومہ کی ولادت ہوئی ہے، 10 ربیع الثانی کو حضرت کی وفات ہوئی ہے. اب میں نے کہا نا کہ تاریخی قول ہیں اور بھی ہیں، لکھے ہوئے ہیں، مختلف ہیں، لیکن مستند کی بات کر رہا ہوں. اب جتنا ذکر اہل بیت زیادہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آج بھی ہو کل بھی ہو ہمیشہ ہو، ذکر کی محدودیت کی بات نہیں ہو رہی، ذکر روز کریں آپ، روزانہ ذکر اہل بیت ہو اور ہونا بھی چاہیے، ذکر اہل بیت کے لیے تو ضروری نہیں کہ جب تک کوئی اہتمام نہیں ہوتا کوئی خطیب نہیں آتا اس وقت تک ذکر اہل بیت نہیں ہو سکتا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو اصلی درد ہوتا ہے وہ نوحگر کا محتاج نہیں ہوتا. جب کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو وہ نہیں بیٹھی رہتی کہ کوئی نوحگر نوحہ پڑے گا تو میں روؤں گی، اس کی تو چیخیں فریادیں نکلتی ہیں. اگر اس کو کہیں بھی کہ انتظار کرو ان قریب نوحگر آئے گا تو وہ تو روک نہیں سکتی، اس کو روک نہیں سکتا. ذکر اہل بیت تو محتاج نہیں ہے کسی خطیب کا کسی نوحگر کا. گھر میں ذکر اہل بیت کریں، جب بھی مل جائیں آپس میں مل بیٹھیں ذکر اہل بیت کریں. بلکہ ایک حدیث بھی ہے، امام علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ آیا ہمارا ذکر کے مجالس برپا کرتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں کبھی کبھار. کہا کبھی کبھار کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی آپس میں مل بیٹھتے ہو مجلس ذکر برپا کرو، جب بھی ملنے کا موقع ملتا ہے آپس میں. یعنی اگر ہفتے میں روز مل بیٹھتے ہو روز ذکر کرو، ہفتے میں ایک دن مل بیٹھتے ہو ایک دن ذکر کرو، جب بھی تمہیں موقع ملتا ہے آپس میں ملاقات کا ذکر کرو. ہمارا احیاء کرو ہمارے امر کو، ولایت کو. بس ذکر کی کوئی محدودیت نہیں ہے، ذکر کریں لیکن تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح بعض دوسری بھی مناسبتیں ہیں. حضرت معصومہ سلام اللہ تعالی علیہا جو ہمشیرہ ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ ابن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر محترمہ و دختر عظیمہ جو قم میں مدفون ہیں. البتہ خود مزار کے بارے میں بھی دیکھیں اقوال ہیں، لیکن مستند ترین قول یہی ہے کہ قم میں مدفون ہیں. وہ باقی بھی اقوال ہیں کہ کسی اور جگہ مزار ہے حضرت کا، مثلا ساوے میں. یہ بھی ہے بعض جگہوں پر، یوں تو نہیں کہ جہاں بھی کوئی قول ہے اب سارے کاروان یہاں سے ساوے جایا کریں زیارت کے لیے. مصر میں انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے، حرم بنایا ہوا. افغانستان میں امیر المومنین کا مزار ہے، یہ شہر مزار شریف جو مشہور ہے، یہ اسی وجہ سے مزار شریف کہتے ہیں چونکہ امیر المومنین کا مزار ہے وہاں پر. اور افغانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت یہاں مدفون ہے، یعنی مزار شریف میں، شمالی افغانستان میں، ازبکستان کے بارڈر پر. لیکن کوئی کاروان وہاں زیارت کے لیے نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ مستند تاریخ سے جو ثابت ہے وہ نجف میں ہے. حضرت استناد تاریخی اپنی جگہ محفوظ رہنا چاہیے، وہ نہیں گم ہونا چاہیے. اگرچہ ذکر جہاں بھی بیٹھ کر امیر المومنین کی زیارت جہاں بھی کر لو آپ، بس ہر مسئلے میں، مزاروں کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہو سکتے ہیں، زیارتوں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، تاریخ پیدائش میں ہو سکتے ہیں، تاریخ وفات میں ہو سکتے ہیں. بہرکیف ذکر اہل بیت میں کوئی محدودیت نہیں ہے. یہ بہت عظیم داستان غم ہے حضرت معصومہ کی، اس کو پوری مجلس چاہیے تھی بیان کرنے کے لیے. جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو ولعین مامون مدینے سے اٹھوا کے اس نے خراسان منتقل کیا ولایت عہدی یا خلافت کے عنوان سے، میں خلیفہ بنا رہا ہوں یا ولی عہد بنا رہا ہوں، یہ سیرت امام رضا آج کی ضرورت ہے. یوں نہیں کہ اگر مامون کسی کو پیشکش کرے کہ ہم آپ کو بناتے ہیں خلیفہ تو وہ فوراً بننے کے لیے تیار ہو جائے. جب معصوم، چونکہ خلافت تو معصوم کا حق ہے اور غصبی حق ہے، اب یہ مل رہا ہے آپ کو، کھویا ہوا حق آپ کو مل رہا ہے، آپ کو شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، احتجاج بھی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن امام نہیں قبول کر رہے، حتی ولی عہد بننا بھی قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے کہ جب ہر ظالم کو، ہر ستمکار کو ایک ایسی دینی شخصیت یا ایک ایسا پردہ چاہیے جس پردے کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنے ظلم کو جواز پیش کر سکے. لہذا مامون کی ضرورت تھی امام رضا علیہ السلام، اور وہ چاہتا تھا کہ امام رضا کے سائے میں بیٹھ کر سب کچھ کرے، اور جب لوگ پوچھیں تو کہیں کہ میں تو امام کی اجازت سے سب کچھ کر رہا ہوں. سیرت امام رضا آج بھی ضرورت ہے، آج بھی، کہ کوئی مامون، کوئی یزید، کوئی عباسی، کوئی اموی، یا آج کی کوئی یزیدی طاقت اگر کسی عالم کے زیر سایہ بیٹھ کر ظلم کرنا چاہے اور اپنے ظلم کے جواز کے طور پر کسی کی تائید کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، اس کو سیرت امام رضا نظر میں رکھنی چاہیے. سیرت امام رضا علیہ السلام ہرگز نہ خلافت قبول کرنی ہے نہ ولایت عہدی قبول کرنی ہے. تم غاصب ہو، اگرچہ خلافت میرا حق ہے، لیکن میرا حق مامون کے ہاتھ سے نہیں آنا چاہیے، میرا حق خدا نے دیا ہے. جب تک امت نہیں آ جاتی میرے قدموں میں، اس وقت تک میں منصب خلافت نہیں سنبھالتا، اگرچہ مامون مجھے بلا کر گھر میں مجبور کر کے بھی دے. علماء کا حق ہے ولایت، ولایت فقیہ علماء کا حق ہے، فقیہ کا حق ہے، لیکن یہ ولایت فقیہ امریکہ نہیں دے سکتا کسی کو، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے علماء کے لیے. اور یہ امتیں آئیں گی جب علماء کے ساتھ، علماء کی اطاعت میں آئیں گی، اس وقت کوئی ولی فقیہ بنے گا، ورنہ امریکہ کو نہیں حق بنتا کہ وہ کسی کو اٹھا کر ولی فقیہ بنا دے. اور جس کو بھی پیشکش کرے اس کو امام رضا علیہ السلام کی سیرت پیش کرنی چاہیے کہ میرے امام نے مامون سے قبول نہیں کیا، میں بھی تجھ سے قبول نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے ولایت دینے والا. یہ سیرت امام رضا علیہ السلام تھی. جب اس کی سازش اور اس کا منصوبہ جب ناکام ہوا، اس لعین نے فیصلہ کر لیا کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دے. نہیں ہو سکتا، اسے جتنے جتن کیے اس نے، جتنے زور مارا اس نے کہ کسی طریقے سے اپنے ظلم و ستم کی حمایت امام علیہ السلام سے لے لے، نہیں لے سکا، جواز نہیں لے سکا. بلکہ امام علیہ السلام نے وہ کام کیے کہ مامون اور رسوا ہوا، رسوا ہوا مامون. لیکن جس طریقے سے امام علیہ السلام کو لے کر آئے، امتوں کا کردار یعنی دیندار، وہ زبانی دینداروں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. وہ جو کردار کے مسلمان نہیں تھے، فقط گفتار کے مسلمان تھے، ان کا ایک نمونہ امام علیہ السلام کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے. جب مدینے سے چلے، یہ تعبیر میں استعمال کرتا ہوں، اس پہ غور کریے، امام رضا علیہ السلام کو اغوا کیا گیا مدینے سے، جبرن زبردستی اٹھا کے لے آئے. دلیل، امام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کر کے کہا کہ میری زندگی میں عزا کرو میرے لیے. عزاداریاں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ عزاداری کر کے، عزاداری سن کے کیا کرنا چاہیے؟ پھر امام علیہ السلام یہ نہیں کہتے تھے کہ میری زندگی میں مجھ پر رو لو کہ بعد میں آپ کو فرصت نہیں ملے گی. نہ، رو ثواب کا رونا تو جب بھی رو لو بیٹھ کر، ثواب کے لیے رونا ہے جب بھی بیٹھ کر رو لو، دل ٹھنڈا کرنے کے لیے رونا ہے جب بھی رو لو. لیکن فرمایا کہ ابھی رو. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے گھر سے آہو بکا آہو فغان نکلے گی، ہمیشہ قاعدہ ہے، دستور ہے کہ محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، گلی کے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا، اہل بیت کے گھر میں کیوں شور ہے، کیوں فغان ہے. اب جب لوگ پوچھنے آئیں گے، ان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہے ہیں. لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے عزاداری ہوتی رہی، پورے مدینے سے کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آیا کیوں رو رہے ہیں. یہ صرف ثواب کی عزاداری نہیں تھی، یہ ایک احتجاج تھا، خود اپنی عزاداری کروائی. اس کے بعد امام علیہ السلام کو منتقل کیا انہوں نے خراسان میں، کہ وہ بھی مفصل ماجرا ہے. امام کے آنے کے بعد 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو منتقل کیا، 201 ہجری میں حضرت فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے، معصومہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت پاک بی بی تھی، بہت پاک بی بی تھی. عصمت قصبی ان کو حاصل تھی، بہت عالمہ، بہت فاضلہ، پاک و پاکیزہ بیوی تھی، اس وجہ سے ان کو معصومہ کہا جاتا ہے. نام ان کا فاطمہ تھا. 201 ہجری میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے مدینے سے سفر کیا انہوں نے. وہ سارا راستہ ایک کاروان کی صورت میں بیوی آئیں. جب ساوا کے قریب پہنچی، ساوا تہران کے قریب شہر ہے، جب ساوا کے قریب پہنچی حضرت معصومہ مریض ہو گئی. مریض ہونے کے بعد جب دیکھا اب سفر جاری نہیں رہ سکتا، نہیں رکھ سکتی، تو خود بیوی پوچھتی ہے کہ یہاں سے قم کتنا دور ہے. امام رضا علیہ السلام کو جب مدینے سے خراسان لے کے جا رہے تھے، ساتھ مامون نے یہ تاکید کی تھی کہ قم سے نہیں گزارنا، قم نہیں جانے پائیں. کیوں؟ کہا کہ اس لیے قم میں ان کے ماننے والے ہیں، وہ ملنے آ جائیں گے، وہ دس بوسی کریں گے، امام سفر میں ہیں، تھکے ہوں گے، پریشانی ہوگی، ہم پریشان نہیں کرنا چاہتے. بہانہ تھا کہ قم نہ ہونے پائے. قم پر آج بھی حساسیت ہے، قم نہ جائے کوئی، قم والے پریشان کرتے ہیں. بی بی خود کہتی ہیں کہ قم کتنا دور ہے، ساوا سے تھوڑے فاصلے پر ہے قم، چند فرسخ کے فاصلے پر ہے. بتایا گیا حضرت کو کہ اتنا فاصلہ ہے، کہا کہ مجھے قم لے جاؤ. قم میں معروف اشعری خاندان، قدیم سے اہل بیت سے مربوط لوگ تھے، موالی و شیعہ، ان کے بزرگ نے استقبال کیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا اور چند دن بی بی وہاں پر مقیم نہیں لیکن مریضی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں رہی. اب یہاں روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ہے کہ بی بی کو وہیں پر اطلاع مل گئی شہادت امام رضا علیہ السلام کی، اسی بیماری کی حالت میں اطلاع مل گئی، اور امام کے غم کی وجہ سے بیماری میں شدت آ گئی اور وہاں وفات پائی. لیکن بعض روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہوئی اور حضرت معصومہ پہلے وفات پا گئی. آج بھی وہ نشانیاں موجود ہیں جہاں پر حضرت معصومہ نے عبادتیں کی، جہاں پر سجدے کیے، وہ محراب موجود ہے، وہ مسجد موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے. بہت ہی غم انگیز ماجرا ہے حضرت معصومہ کا کہ ایک بہن مدینے سے چلتی ہے اپنے غریب الدیار اور غریب الوطن بھائی سے ملنے کے لیے. بھائی جو دشمنوں کے حصار میں ہے، نرغے میں ہے، اگرچہ بظاہر احترام سے لائے ہیں لیکن حقیقت میں ستم اور ظلم کے لیے لائے ہیں، اور سارے راستے میں بی بی صرف اس فکر میں تھی کہ کون سا وقت ہو کہ اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اب بھائی کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتی، یا جب اطلاع مل گئی کہ امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اب وہ آرزو خراسان جانے کی، بھائی سے ملنے کی، وہ تو دل میں رہی. بیماری میں شدت آ گئی اور حضرت معصومہ اس دنیا سے رحلت کر گئیں، اپنے بھائی کی زیارت نہیں کر سکیں، لیکن فقط یہ ایک بہن نہیں تھی جو بھائی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی، بلکہ ہمیں ایک اور بہن بھی نظر آتی ہے. کربلا میں بھی ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے. بھائی مقتل میں، ایک گودال میں، سر سجدے میں ہے، شمر لعین پس گردن سوار ہے، خنجر لے کر پس گردن سے کاٹنا چاہتا ہے، ضربے چلاتا ہے، اور ایک بہن ہے جو خیمے سے نکل کر تلے زینبیہ پہ آ کر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے اور عمر سعد کو خطاب کر کے کہتی ہے، اے لعین تو دیکھ رہا ہے کہ نواسۂ رسول کی پشت پر یہ شمر لعین سوار ہے، وہاں ضربے چلا رہا ہے، خنجر چلا رہا ہے، اور تو دیکھ رہا ہے. اور پھر خطاب کر کے اس شمر کو کیا کہتی ہیں کہ لعین تو ایسے مقام پر سوار ہو گیا، تو بڑی عظیم جگہ پر سوار ہو گیا ہے، تو عرش خدا پر سوار ہو گیا ہے، یہ وہ دوش اور یہ وہ پشت جس پر تو سوار ہوا ہے، یہ تو اتنا عظیم مقام ہے کہ کوئی فرشتہ بھی یہاں آنے سے کتراتا ہے جہاں پر تو سوار ہو گیا ہے۔ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور ایک بہن ہے جو قم میں اپنے بھائی کی خبر کی شہادت سن کر وہیں پر فوت ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو، کہ جناب مریم کا جب امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، تو مریم خدا سے کیا دعا مانگتی ہے کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں نے یہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن فخر مریم حضرت زینب کربلا میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، بھائی کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا دیکھ کر، لیکن یہ دعا نہیں کرتی کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی، بلکہ جا کر اپنے بھائی کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، جب کربلا سے روانہ ہوئی بی بی کوفہ کے لیے، جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئی تو بی بی نے مہلت مانگی، کہا کہ شاید ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں کی دوبارہ زیارت نہ کر سکیں، ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ یہ مہلت مل گئی۔ یہاں پر دشمن کے لشکر کا راوی روایت نقل کرتا ہے کہ جب یہ مہلت ملی تو کربلا کے مقتل میں ایک عجیب منظر تھا، وہ منظر ایسا عجیب تھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، ہر ذرہ اور ہر شے رو رہی ہے۔ بلکہ اس نے کہا کہ ہم نے یہاں تک محسوس کیا کہ یہ حیوانات جو اس میدان میں موجود تھے وہ بھی رو رہے ہیں۔ اس لیے ایک ایسا رقت آمیز منظر تھا کہ ہر بی بی ایک لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، کوئی بی بی لاش سے لپٹ کر یہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، کوئی بی بی اپنے چھدے ہوئے تان دکھا کر یہ کہہ رہی تھی بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے بالیاں لوٹ لی گئی اور میرے کانوں میں زخمی کر دیے گئے میرے کان، ایک بی بی رو کر اپنے سرخ گال دکھا رہی تھی، کوئی بی بی اپنے تازیانے کے نشان دکھا رہی تھی، کوئی بی بی یہ کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو لوٹ لیا گیا، ایک بی بی بڑھ کر اپنا اوریان سر پیش کرتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد ہماری چادریں لوٹ گئیں۔ لیکن ایک منظر جو سب نے دیکھا کہ بہن کے ہاتھ پر سید الشہداء کا لاشا ہے، اور اٹھا کر بارگاہ خدا میں کیا بیان فرماتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان علی لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس کلیے سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر قسم کے شر و برائی سے محفوظ فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مسلمین کو اس وقت پائے جانے والے ظلم سے ستم سے محفوظ فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، مظلومین عراق کی دفاع فرما، شیعیان عراق کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، حوزہائے علمیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے،